السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعلیٰ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. پہلے تلاوت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے برتر ہے، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، اور جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک. الحمدللہ یہ سورت اہم سورت ہے، یعنی یہ سورہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور سب کا جانا پہچانا سورہ ہے، کیونکہ اس کو اکثر جمعہ کی نماز میں یا وتر کی پہلی رکعت میں یا عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں اس کو پڑھا کرتے تھے. اور اس سے یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو اجتماعی نمازیں ہوتی تھیں، یعنی جمعہ کی نماز یا عیدین کی نماز، اس میں اس کو پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سورت کو جانیں، اس کو یاد رکھیں، اور اس کی جو باتیں ہیں اس سورت میں، جو یاد دہانی کرائی گئی ہے، جو باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں، اس کو یاد رکھا جائے. اسی بنا پر آپ اس کو ان نمازوں میں پڑھا کرتے تھے جو کہ زیادہ جس میں لوگ جمع ہوتے تھے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایسے لگتا ہے گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سورت کو جانیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس میں غور و فکر کریں. وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جتنی بھی مسجد ہیں، اسپیشلی سعودی عرب میں، یہاں پر جب رمضان میں ہم لوگ تراویح کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ جب وتر پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہی والا سورہ پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح سے جمعہ کی نمازوں میں بھی یہی سورہ پڑھایا جاتا ہے، اور عیدین میں بھی یہی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ یہ سنت کو فالو کرنا ہے. یہ سورت دراصل دیکھا جائے تو چونکہ مکی صورتوں میں سے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر تربیت پر بہت زیادہ دھیان دیا گیا ہے، تربیت، ہدایت، ایمان، عمل صالح، یہ آپ کو زیادہ چیزیں ملیں گی، احکام آپ کو نہیں ملیں گے. تو مکی صورت کا یہ خاص ایک طرح سے نشانی یا آیت یا پہچان ہے کہ اس میں توحید، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے. اور قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں جس کا ذکر یا جس کی شروعات سبحا یا سبح سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر سبح اسم ربک الاعلیٰ کہ تسبیح بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا پاکی بیان کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کا ایک اور ہم یہاں ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، دوسرے جو رائٹر ہیں ان کا ترجمہ، کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند تر ہے. وہ جس نے پیدا کیا پس ٹھیک ٹھیک بنایا، اور وہ جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، اور وہ ذات جس نے نکالا زمین سے چارہ پھر کر دیا اس کو خشک، سیاہ یعنی کوڑا کرکٹ. تو یہاں پر سبحا کے معنی تسبیح کے بھی ہیں، اور حکمیہ جملہ ہے کہ تسبیح کیجئے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ، جو کہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کروا دیا گیا یہاں پر کہ جو سب سے بلند اور برتر ہے، اعلیٰ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح اور تنزیح کا حکم دیتا ہے. تنزیح مطلب اس اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، عیب اور عیب سے پاک ہے، اور اس کی اپنی پوری صفات میں وہ مکمل ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور انسانوں سے اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. ہر قسم کی کمزوری انسانوں میں پائی جاتی ہے چونکہ ہم مخلوق ہیں، لیکن وہ خالق ہے اور تنہا خالق ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. تو اس میں کئی معنی آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تسبیح کا حکم دے رہے ہیں، اس کے اپنے ذکر کا حکم دے رہے ہیں، یعنی اس کی عبادت کی جائے، اس کے جلال کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکا لیں، उसकी अज़मत के सामने हम झुक जाएं, रुकू कर लें, और ऐसी तस्बीह हो जो उसकी अज़मत के लायक हो, यानी उसका हम हक़ अदा करने वाले बने, यानी उसकी अस्माए हुस्ना, उसके तमाम जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, जो वो रब है और वो इलाह भी है, उसको अच्छे नामों से याद रखें, उसको अच्छे नामों से पुकारें, और ऐसे नामों से अल्लाह ताला का ज़िक्र करें जो अजीम हो, जिसके मानी सही हों। फिर अल्लाह ताला ने जो भी कुछ दुनिया में पैदा किया, जो कुछ दिन और रात काम हो रहा है, उन सब को भी ज़िक्र किया, देखिए सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला आप देखिए कैसे वो पहाड़ों को उसने जमाया, वो हवाओं को भेजता है, वो बारिश बरसाता है, और मुसलसल इस कायनात का निज़ाम चलता रहा है और चल रहा है, अबद से लेकर, शुरू से लेकर अब तक चल रहा है। तो ये कौन तमाम काम अंजाम दे रहा है, किसका अम्र लागू है, यानी किसका हुक्म चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला का। तो अल्लाह ताला के अफ़ाल में से एक ये भी है कि उसने तमाम मखलूक को पैदा किया, उनको दुरुस्त किया, यानी इतनी महारत से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की, और इतनी अच्छी तख्लीक की कि इंसान हैरान रह जाता है। सुभान अल्लाह, वाकई में कभी गौर करिए आप इंसान की तख्लीक पर, कभी आईने के सामने खड़े हो जाइए, और इसमें जो मानी आते हैं असल में, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, यानी पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ है और उसके बाद खलक़ा का लफ्ज़ आया है और फसव्वा का लफ्ज़ आया है, और फसव्वा आप जानते हैं कि यानी दुरुस्त कर देना, बराबर कर देना, जिसने उसे पैदा किया और फिर उसे दुरुस्त किया। तो सुभाना का जो लुग़वी मानी आता है, इब्नुल फारिस जो बहुत मशहूर क़ुरान के मानी लिखे हैं, डिक्शनरी है जिनकी, और राग़िब अल इस्फ़हानी, ये भी बहुत मशहूर क़ुरान की डिक्शनरी के जो राइटर हैं, उन दोनों के नज़दीक इसके मानी बनते हैं। सब्बह के जो बुनियादी मानी हैं वो दो हैं, वो बताते हैं, एक तो है इबादत की किस्म, यानी अल्लाह ताला के लिए इबादत की जाए हर हाल में, यानी ज़ुबान से ज़िक्र करना ये भी इबादत है, नमाज़ पढ़ना ये भी इबादत है, उसके अहकाम को बजा लाना वो भी इबादत है। तो एक तो इबादत की किस्म हुई, और दूसरा दौड़ने की किस्म। सब्बह के मानी तैरने के भी आते हैं। इमाम राग़िब के नज़दीक सब्बह का मानी किसी चीज़ का पानी, हवा में तैरना या तेज़ी से गुजर जाना, और सब्बह यानी तैराक है, और सुभाना सब से मस्दर है, जैसे गफर से गफरान है। तो फिज़ा में हम देखते हैं कि आप अगर कभी कायनात में ऊपर नज़र उठाकर देखें, करोड़ों सैारे हैं जो नहायत तेज़ी से गर्दिश कर रहे हैं। कभी आप खला का कोई मंज़र देखिएगा, किसी भी इंटरनेट कोई सैटेलाइट के ज़रिए ली गई जो तस्वीर है या कोई वीडियो है, आप देखिएगा, जब आप सैटेलाइट के ज़रिए से वो तस्वीर वो वीडियो देखेंगे तो आप इन्हें एक हैबत तारी होगी इंसान के ऊपर कि सुभान अल्लाह, इतनी एक कायनात में आसमान के नीचे खला में इतने करोड़ों सैारे गैलेक्सीज तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कभी उसमें लर्जिश नहीं पैदा होती, ना कोई झोल है, ना कोई टकराव है, जिससे ये बात हमारी समझ में आती है कि इन पर कंट्रोल करने वाली जो ज़ात है वो पूरी तरह से इसको कंट्रोल किए हुए है और तदबीर फरमा रही है, यानी हर चीज़ अल्लाह सुबहान तआला के कंट्रोल में है। कितना बेहतरीन अल्लाह ताला का अंदाज़ा है कि हर चीज़ तैर रही है लेकिन किसी से टकरा नहीं रही है। सुबहान अल्लाह, यानी कायनात का निज़ाम अगर आप देखेंगे, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ज़मीन है, और कई किस्म के आपने देखा होगा सैारे हैं, साइंस में आप पढ़ते रहते हैं, तो कभी ये सैारे कभी किसी से टकराए हैं? सुबहान अल्लाह। तो वो हस्ती जो इस कायनात का इंतज़ाम संभाले हुए है, नहायत ही हिकमत के साथ इस तमाम कायनात के काम को अंजाम दे रही है, वो हस्ती हर ऐब हर नक्श से पाक है, वो ज़ात इस क़द्र मुदब्बिर, इस क़द्र तदबीर अल्लाह ताला की कार फरमा है, वो ऐसी ज़ात है अल्लाह सुभान ताला की ज़ात कि वो नहायत हिकमत के साथ तमाम कायनात का इंतज़ाम चला रही है, बल्कि वो इसमें तन्हा है, अल्लाह ताला की ज़ात तन्हा है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। ये तमाम कायनात का जो इंतज़ाम चल रहा है, उस कायनात के इंतज़ाम को संभालने में भी अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला तन्हा इस कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। क्योंकि अगर कि इसमें किसी का दखल होता, कोई इसमें इंटरफेयर करता या ख़लल अंदाजी करता, तो आप देखें गड़बड़ पैदा हो सकती थी, कोई भी चीज़ टकरा सकती थी। तो सुभाना से मुराद वो ज़ात है जो हर तरह के ऐब व नक़्स से पाक हो और बिला शिरकत, यानी बग़ैर किसी के कोई शरीक के, बग़ैर किसी सहारे के मुख्तार कुल हो, यानी उसका कोई शरीक नहीं है। और तीसरा मान ये बनता है कि कायनात की तमाम चीज़ें और हर चीज़ पर पूरा का पूरा कंट्रोल, मुकम्मल कंट्रोल अल्लाह ताला का है, किसी और का नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की तस्बीह से मुराद, अब आप ऐसी ज़ात को याद करें तो आप सोचिए किस तरह से खशियत से आप याद करेंगे, آپ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر سوچیے کہ آپ کی خشیت کا کیا حال ہونا چاہیے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو آپ کی حالت کیا ہو، کہ آپ اس کی ہیبت سے، اس کی کبریائی کی عظمت سے جھکے جا رہے ہوں، آپ کا دل لرز رہا ہو اور آپ کے اوپر وہ ہیبت طاری ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پورے کائنات کے انتظام کو چلا رہا ہے تو میری ذات کی کیا اہمیت۔ ہاں، میں کس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بن سکتی ہوں؟ جب میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہوں، جب میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کروں، اس کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبحہ والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکوع اور سجود کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ اسی لیے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اجعلوها فی سجودکم، یعنی اس کو اپنے سجدوں میں رکھو۔ پھر یہ بھی ہدایت فرمائی کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو، اور عقبہ بن عامر جوہنی کی روایت ہے، اس کے مطابق سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سورہ واقعہ کی جو آخری آیت ہے فسبح باسم ربک العظیم، اس کے مطابق رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا آپ نے حکم دیا۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آپ سوچ لیجئے کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق کی، اور تخلیق بھی ایسے کی کہ صحیح سے ہمارے، یعنی جب تخلیق کی اس نے ابتدا کی تو اس نے ہماری ناک، آنکھ، سب کچھ صحیح بنا دی۔ اللہ نہ کرے آپ سوچے کہ یہ ناک ہمارے سر کے پیچھے ہوتی تو آپ سوچے کیا ہوتا، اگر یہ ناک سے مسلسل وہ جو گندگی ہے بہتی رہتی اور ہماری جو ناک سے نیچے پانی بہتا رہتا تو آپ سوچے کتنی شرمندگی ہوتی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری تقدیر مقرر کی، کیسے اندازہ لگایا اور کیسے ٹھیک ٹھیک بنایا ہماری ناک کو، کہ جب انسان چاہے گا ناک جھاڑنا تبھی وہ جھاڑے گا، مسلسل بہتی نہیں رہے گی ناک اس کی۔ پھر جو لوب ہمارے منہ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ لوب سوکھ جائے تو ہم بات ہی نہ کر سکیں، تو وہ لوب جو ہمارے منہ کے اندر رہتا ہے وہ منہ کے اندر ہی رہتا ہے، وہ باہر نہیں گرتے رہتا مسلسل۔ جیسے کو کہتے ہیں کہ رال ٹپکنا، جب بچے بچپن میں ہوتے تو بھلے ہی جب رال ٹپکتی ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں وہ رال ٹپکنا بند ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے اس نے اندازے سے بنایا ہم کو، یعنی کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں تصور میں۔ اگر آپ سوچو تو ایسی کئی چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ آنکھیں کیسی بنائی کہ جب ہم سوتے ہیں تو برابر بند ہوتی ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو ہماری آنکھیں، پلکیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور انہیں اس نے صرف تخلیق ہی نہیں کی بلکہ اس نے مکمل بنایا اور خوبصورت بھی بنایا، یعنی اس کی جو تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں اس میں کتنی خوبصورتی ہے۔ انسان جب کوئی چیز بناتے ہیں آپ دیکھیں کتنی جلدی ٹوٹ جاتی ہے نا، اور پھر انسان کے اندر کا جو نظام ہے، یعنی ابھی دماغ کا ہی آپ سوچ لیں، کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی نا، الزائمر وغیرہ، یعنی یادداشت کھو جانا جس کو ہم کہتے ہیں، یا پھر انسان اچانک عجیب سا ہو جاتا ہے بات کرتے کرتے۔ تو پہلے تو یہ بیماری 50 سال پہلے کہا جاتا ہے ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ اچھا جن چڑھ گئے، لیکن اب ڈائگنوز ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا 50 سال سے ابھی تک کوئی علاج ہی نہیں نکلا ہے، کیونکہ دماغی بیماری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دماغ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکا، اسی لیے اس کا علاج بھی نہیں نکال سکا۔ ہارٹ کو انسان نے سمجھ لیا، دل کی بیماریوں کا علاج ہو گیا، دل کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن دماغ کو انسان ابھی تک 50 سال سے سائنسدانوں نے اس کا کوئی علاج، یعنی مکمل علاج نہیں وہ جان پائے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی دماغ کی، آپ سوچیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو کار فرما ہے ہمارے جسم میں، اگر ہم اسی پر غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی بے اختیار تعریف ہمارے زبان سے نکلتی ہے، بے اختیار تسبیح کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ہمارا رب وہ سبحان اللہ کس شان کا مالک ہے، کس قدر اس نے خوبصورتی سے انسان کی تخلیق کی۔ تو لہٰذا اس نے چونکہ ہر چیز کی تخلیق کی اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا انسان کو، اس سے وہ کام بھی لیا، یعنی ایک اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قدر کے جو معنی آتے ہیں وہ کئی معنی آتے ہیں، یعنی اس نے اندازہ مقرر کر دیا اور پھر وہ ساری چیزیں اسی اندازے کے مطابق کام کرتی ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو انسان کی تخلیق کے جو مراحل بتائے جاتے ہیں، بعض چار کہتے ہیں، بعض کچھ اور کہتے ہیں، کہ پہلے ارادہ کرنا، پھر اس کی تخلیق کرنا، پھر اس کو درست بنانا، اور پھر اس کی کو ہدایت دینا، یعنی قدرہ کا لفظ آتا ہے، پھر اس کے بعد فہدہ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور بہترین تخلیق کی، یعنی آپ خود سوچ لیجیے کہ جو انسان کی صورت اور شکل اس نے بنائی، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، اس کو درست کیا اور بہترین شکل و صورت میں اس کو پیدا کیا، پھر انسان کے جسم سے جو بیکار کے مادے ہیں وہ خارج ہوتے رہتے ہیں، یا پھر آپ سوچیں کہ اگر یہ مادے خارج نہ ہوتے انسان کے جسم میں رہتے تو سوچ کر ہی گھن آتی ہے نا کہ کیا ہوتا انسان کا حال، یا پھر وہ کتنا عجیب سا ہو سکتا ہے، عجیب سی حیثیت اس کی ہو جاتی۔ اور پھر جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی وہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، کسی چیز کو اس کے الگ ہٹ کر نہیں بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی ایک تو وہ خالق ہے اور انتہائی درجے کا حکیم اور مدبر بھی ہے سبحان اللہ ہمارا رب۔ اس نے ہمارے اعضاء کی تخلیق کی، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتے ہمارے اعضاء کا بننا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پھر اس مقصد کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری تخلیق میں حسن و جمال کو بھی رکھ دیا، سبحان اللہ۔ کہ یعنی ایک تو تمام اعضاء کا کام کرنا، ہاتھ پاؤں کان آنکھ ناک، یہ سبھی کے ہوتے ہیں، ایون جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چار پیر ہوتے ہیں ان کے، اور یعنی اس کو اگر ہم دو ہاتھ اور دو پیر تصور کر لیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کی ناک ہوتی ہے، ان کے کان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی تخلیق میں آپ جو دیکھیں خوبصورتی ہے، وہ کسی اور مخلوق میں ہے نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، اس نے اندازہ مقرر کیا، پھر جس کام کے لیے جس چیز کو پیدا کیا تھا اس سے وہ کام لیا، اور پھر اس میں حسن و جمال بھی رکھ دیا، یہ حسین امتزاج جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو تقدیر کے جو معنی ہوتے ہیں، اندازہ کرنا، بنانے سے پہلے کسی چیز کا مکمل نقشہ، اس کی شکل و صورت، اس کے مقاصد اور کس غرض کے لیے اس کو پورا کیا، اس کے لیے اسکیم تیار کرنا، پھر اس کے متعلق یہ طے کرنا کہ اس چیز کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوگی اور کتنی مقدار، یعنی کوانٹیٹی کتنی ہوگی، اور اس میں کیا کیا کوالٹیز، کیا خصوصیات ہوں گی، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے اس سے وہی کام لیا جا سکے اور احسن طریقے سے کام لیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اس کی تقدیر بنائی ہے، سبحان اللہ۔ تو کائنات میں آج تک جو بھی اشیاء وجود میں آ چکی ہیں اور جو کچھ بعد میں پیدا ہوں گی، سب کچھ اللہ کی تقدیر یا اندازے کے یا اس کے اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے جو اس نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ تو ہر چیز کو ڈیزائن کیا گیا، اسے وجود میں لایا گیا اور صلاحیتوں کا تعین کیا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ خود سوچیں کہ مجھ میں اور آپ میں، ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا اور اس دنیا میں لایا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اس کا، اللہ تعالیٰ ضرور مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ میرے ذمے کیا کام لگایا گیا، میرے ذمے کیا ذمہ داری ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگوں کے سامنے کیسے انٹروڈیوس کرواؤں تاکہ وہ ان کا اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان بڑھے، اور میں خود کیسے آگے بڑھوں اپنے ایمان میں۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو سوچنا ہے۔ تو تقدیر، اندازہ لگانا، اور پھر یہ بھی آپ سوچ لیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور آج بھی ایسے بہت سارے ہیں، اور کچھ تقدیر کا سہارا لے کر ہاتھ بر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پہلے سے اگر مخصوص کر رکھی ہے اور بنا دی ہے اور لکھ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ ہو رہا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ بندہ ایسے ہی کرے گا، یہ نماز نہیں پڑھے گا، تو اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں، کہتے کہ اچھا ان سے کہو کہ بھی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تو کہتے کہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا جب پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں چاہا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو بلکہ الٹا اپنے فرائض سے روگردانی یا بری الذمہ ہونا ہوا، تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ خود کاہل اور سست ہوں گے، یہ بندہ خود نہیں پڑھنا چاہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اصل میں، جو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اس کا علم۔ تو تقدیر کا انکار کرنا یا تقدیر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہونا، یہ بھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا کام ہے اصل میں۔ جو فرقہ بھٹک گیا، جو راہ سے ہٹ گیا، وہی لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یہ تقدیر کے بھروسے پر کچھ بھی کام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ بہرحال، تو والذی قدر فہدا، پھر اس نے اندازہ کیا اور پھر ہدایت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسا نہیں کہ انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور یہ سارے کام کوئی الل ٹپ نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اس میں حکمت اور کار فرمائی ہے، بہت ہی یعنی ایسی پلاننگ جو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو کیوں بنایا، پھر اس میں انسانوں کو کیوں بھیجا، پھر انسانوں کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی، اور پھر انسان کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اچھا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برا راستہ، اور اس کے لیے اس نے اپنی کتابیں بھیجی، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ انسان کو ایسے ہی بے ہدایت نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو، اپنی کتابوں کو بھیجا تاکہ انسان صحیح راستہ پا سکیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہدایت ہے، یہ بھی ایکچولی آئی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کو چوائس دی گئی ہے اور اس کے دل کے اندر رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس کو، انسان کو پتہ ہے اس کے دل کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے اس کی فطرت میں کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ اب اگر وہ خیر کو اپناتا ہے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور اگر وہ خیر کو چھوڑ کر شر کو اپناتا ہے تو اپنا ہی الٹا نقصان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دی اور اس کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے اور کتابیں بھیجی جس سے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذی اخرج المرء فجعله غصاء احوا، آیت 4 اور 5، کہ جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ مرعا کا جو لفظ ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جانوروں کے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو جانوروں کا کھانا ہوتا ہے یا پھر جو بھی چیزیں جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو راہ دکھائی اور اس میں پھر نعمتوں کا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے بہت ساری چیزیں گرو ہوئیں، گھاس، سبزہ، سب کچھ، جس میں سارے لوگ اس سے کھاتے پیتے ہیں، اور اس میں انسانوں کا بھی کھانا موجود ہے اور جانوروں کا بھی۔ پھر اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو آپ دیکھیں جو ہماری چیزیں بچ جاتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم، چونکہ ہم خواتین ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب سبزی اور بھاجی وغیرہ ہم گھر میں اس کو کٹ کرتے ہیں یا توڑتے ہیں، بھاجی کو یا سبزی کو کھانا بنانے کے لیے، اپنے جو بھی ہم بناتے ہیں، کک کرتے ہیں، اس میں سے جو ایکسٹرا چیزیں بچ جاتی ہیں، جو پیچھے کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں بھاجی کی یا سبزی کی، ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کون کھا لیتا ہے؟ جانور کھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسانوں کے کھانے کی چیزیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، اور اس میں سے جو چیزیں فاضل بچ جاتی ہیں تو وہ بھی ضائع نہیں جاتی ہیں، بلکہ کیا ہوتی ہیں، وہ جانوروں کا کھانا بن جاتی ہیں، ان کے فائدے میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جانوروں کے کھانے سے بھی جو کوڑا کرکٹ بچ جاتا ہے، یعنی جو گھاس ہے، کوئی سبزہ ہے، جب وہ سوکھ جاتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے یا کھانے کے کام کا نہیں رہتا، تو آپ دیکھیں کہ وہ کوڑا کرکٹ بن کر ہواؤں میں خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس آیت میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں اس کے کئی معنی بنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام چیزیں اگائیں، اس کو کھانے پینے کے کام کا رکھا، جو بچ گیا وہ کسی اور کے فائدے کے لیے بنا دیا، اور جو سبز اور گھاس جو تھی وہ خشک ہو گئی اور وہ پھر ہواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر وہی سارا کچرا جمع رہتا زمین پر، تو آج دیکھیں زمین بھر جاتی تھی۔ تو یہ کچرا کیا ہوتا ہے؟ جو خس و خاشک بن کر ہواؤں میں اڑ جاتا ہے یا واپس زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس سے پھر نئی چیزیں اگتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بوسیدہ بنا دیا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ خود انسانوں کو ہی آپ دیکھ لینا کہ انسان مرتے ہیں، وفات ہوتی ہے، زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگر سارے انسانوں کو زمین کے اوپر ہی رکھا جاتا تو آپ سوچیں کہ آج کتنا کام مشکل ہو جاتا۔ تو یہ انسان کا جسم بھی کیا ہوتا ہے؟ صرف مٹی میں گل سڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم رکھے، یہاں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ اور چھاؤں رکھی، بارش رکھی، موسم بہار ہے، موسم خزاں ہیں۔ تو انسان اپنی عقل سے کام لے اور سوچے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہیں گے۔ ہر دفعہ موسم ایک سا نہیں رہتا، ہر دفعہ خوشحالی نہیں رہ سکتی، ہر دفعہ بدحالی نہیں رہ سکتی، ہر دفعہ صرف بارش کا موسم نہیں رہے گا، یا ہر دفعہ صرف دھوپ، گرمی اور سردی نہیں رہے گی، بلکہ موسم بدلتے رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی، اسے عقل و شعور اور اخلاقیات میں فرق کرنے والا اس کو سکھایا، یہ چیز سکھائی کہ وہ اچھے اور برے اخلاق میں فرق کر سکتا ہے، اپنے شعور سے کام لے سکتا ہے، اور اپنی خوراک پر وہ غور و فکر کرے، کائنات کے انتظام پر وہ غور و فکر کرے، اپنی عقل سے کام لے، کیونکہ مرعا کا جو لفظی معنی ہوتا ہے چارہ ہے، یعنی جو جانوروں کی خوراک تھی جانوروں کو چلی جاتی ہے، جو بچ جاتا ہے وہ بھوس بن کر اڑ جاتا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری نشانی ہیں لوگوں کے لیے، اور انسان کو چاہیے کہ صرف اس دنیا کی بہار پر ہی فریفتہ نہ ہو جائے، صرف اس دنیا کے باہر، اس دنیا کے پیچھے ہی نہ لگ جائے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو مر کر ایک دن زمین کے اندر بھی جانا ہے، اور پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اور اس کو حساب کتاب بھی دینا ہے، تو اس پر بھی انسان اپنی نظر رکھے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 6 اور 7 دیکھیے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو قرآن، پس نہیں بھولیں گے آپ سوائے اس کے جو اللہ چاہے، بلا شبہ اللہ وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس آیت سے بہت غلط مطلب بھی لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں پر دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی وحی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بھیجی ہے، جو وحی کی ہے، ہم اس کو محفوظ کر دیں گے، اس کو آپ کے قلب میں جمع دیں گے، جس کی وجہ سے آپ اس کو بالکل بھول نہیں سکیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی چیز یاد ہوتی ہے وہ یعنی دل میں ہمارے محفوظ ہو جاتی ہے نا، قرآن بھی جو ہے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم آپ کے سینے میں محفوظ کرا دیں گے، آپ اس کے لیے پریشان نہ، فکر نہ کریں۔ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کو پڑھتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ بڑھ جاتی تھی، ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، یعنی جب جبریل امین اس قرآن کو سناتے تھے، تو آپ اس کو خاموشی سے سنیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس کو صحیح پڑھوا دینا اور اس کو یاد کروا دینا ہمارے ذمے ہے، الحمدللہ۔ یعنی قرآن کو جمع کروا دینا آپ کے سینے میں، اس کو محفوظ کروا دینا، یہ ہمارے ذمہ، آپ اس سے اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ اس وقت جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کا ایک الگ ہی بوجھ ہوتا تھا، یعنی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ اور یہ بات ہم سبھی ہی جانتے ہیں احادیث کہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سردی کے موسم ہونے کے باوجود بھی پسینے کے قطرے آ جاتے تھے، اور وہ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ آپ کسی صحابی کے بازو بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا گھٹنا ان کے گھٹنے پر تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بوجھ سے دبا جا رہا ہوں جب وحی آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ تو ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کی ہے رسول، اسے ہم محفوظ کر دیں گے، آپ کے قلب کو یاد کروا دیں گے، آپ اسے پھر کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا علم عطا کرے گا جسے آپ کبھی بھولیں گے نہیں، کبھی فراموش نہیں کریں گے، مگر یہ کہ اللہ جو چاہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر کوئی چیز آپ کو یاد رکھوا دے اور کوئی چیز آپ کو بھلوا دے، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے کے لیے ابھی کیا درست ہے اور بعد میں کیا درست ہوں گا، اس لیے وہ جو چاہتا ہے شریعت میں اس کو حکم اس کا نازل کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے شریعت کا حکم ہٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب تک وحی نازل ہو رہی تھی تب تک تو کچھ چیزیں، یعنی احکامات نازل ہوتے جا رہے تھے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب شریعت ہماری مکمل ہو گئی، اب کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اس میں کوئی کمی اور زیادتی کرے۔ اور یہاں یہ جو آیا تھا کہ سنقریو کا فلا تنسا، کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ اسے نہ بھولیں گے، ایکچولی علوم القرآن ایک سبجیکٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی، بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، کبھی موقع ملے تو ضرور اس کے بارے میں پڑھیے گا، علوم القرآن، قرآنک سائنسز کے نام سے، اور اس کے کئی ٹاپکس سب ٹاپکس ہیں، سب ٹائٹلز ہیں اس کے، یعنی علوم القرآن میں بہت سارے الگ ٹاپکس آتے ہیں، جیسے علم نزول قرآن ہے، یا قرآن کا پس منظر ہے، اسباب نزول ہے، یا قرات ہے، ناسخ و منسوخ ہے، خط قرآن ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو تدوین قرآن بھی اس میں آتا ہے، تو اسی میں ایک علم ناسخ و منسوخ بھی ہے، یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ ہوا یا ہوا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جو عقل پرست طبقہ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کو اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ میں مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم کوئی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کے جیسی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر کوئی قرآن کا حکم منسوخ ہوا تھا رسول اکرم کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر حکم لایا، جیسے مثال کے طور پر یہ حکم قرآن میں خود نازل ہوا تھا سورہ مجادلہ میں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ رسول اکرم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو اس کے بعد بات کرو، کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے حکم رہا اور علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ صرف میں اس پر عمل کر سکا، یعنی میں نے صدقہ دیا اور پھر رسول اکرم سے تنہائی میں بات کی، لیکن اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم جانتے تھے کہ یہ چیز تم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، کہ رسول اکرم سے جب بات کرنا پہلے صدقہ دو پھر بات کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ رسول اکرم سے بار بار ان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے تھے۔ اب اگر آپ رسول اکرم ہر کسی سے تنہائی میں بات کرتے تو آپ دیکھیں کتنا مشکل کام تھا نا، آپ کو نبوت کا کام سنبھالنا تھا، آپ کو ایک اسلامی انقلاب لانا تھا، تو اگر ایسے ہر ایک کی پرسنل باتوں کے لیے ہر ایک کو ٹائم دیتے تھے تو کتنا ٹائم اسی میں چلا جاتا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پابندی لگا دی تھی، لیکن وہ پابندی اٹھا لی گئی، یعنی ایک حکم دیا پھر اس کو منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے جائز کرے، جو چاہے وہ ہمارے لیے بعد میں ناجائز کر دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے، ہم تو بندے ہیں اور حکم کے غلام ہیں، ہم کو تو ایز اٹ از کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں رکھ دی ہیں، جو ہمارے لیے فرائض ہیں، جو ہم احکامات ہیں ہمارے لیے، جو ممنوعات ہیں، ہم کو ایز اٹ از کرنا ہے، اس میں بال کی کھال ہم کو نہیں نکالنا ہے۔ تو یہاں پر ناسخ و منسوخ، یعنی اس آیت سے ہمیں قرآن کے جو علوم القرآن کے ایک سبجیکٹ ہے، علم ناسخ و منسوخ کا علم ہوتا ہے، کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ ناسخ رکھ کرے اور جو چاہے منسوخ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہی بات بتائی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ کی توجہ بڑھ جاتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی کہ آپ صرف توجہ سے سنا کریں، بعد میں وحی کے الفاظ کو آپ کی زبان سے ادا کروا دینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور وحی کے الفاظ کو آپ کے دل میں محفوظ کر دینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو آپ بھول سکتے ہیں، اور بھولنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآت کے دوران ایک آیت آپ چھوڑ گئے، تو نماز کے بعد عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس کا حدیث میں بھی ذکر موجود ہے، یعنی کوئی آیت ہی منسوخ کر دی جائے، یا کوئی آیت تو قرآن میں موجود رہے لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی پھر ان کو منسوخ کر دیا یا بھلا دیا، اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ، یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات اتارے ہیں وہ مخصوص مدت کے لیے تھے، کچھ پیریڈ کے لیے تھے، بعد میں ان کا باقی رکھنا ضروری نہیں رہا، تو اس لیے اس کو ختم کر دیا۔ اور کئی ہم کو جیسے روزے کا حکم ہے، آپ دیکھیں کہ پہلے روزے کیا تھے کہ اگر کوئی رکھ نہ سکے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اگلی ہی آیت آ گئی کہ نہیں، اب سے لازم ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ تو بڑے بوڑھوں کے لیے، دائمی مریضوں کے لیے تو وہ حکم باقی رہا، لیکن جو مریض نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اب ہر ایک کو روزے رکھنا ہے، یہ فرض ہے۔ تو بہرحال یہ ناسخ و منسوخ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو بہت تفصیل طلب ہے، اس کا یہاں ہم ذکر نہیں کر سکتے ابھی زیادہ ڈیٹیل میں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو یاد کرا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی آپ کو قرآن سہولت کے ساتھ یاد رہے گا، یا پھر اس کے اور بھی معنی بن سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے شریعت کو آسان بنا دیں گے یا آسان راستے پر چلائیں گے آپ کو، یہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چوتھا یہ کہ اسلام کے راستے سے ہم تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے اور آپ کو کامیابی کے راستے پر چلائیں گے، اور یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پانچواں یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اس سے آگے کسی مشکل میں نہ پڑیں، یعنی زبردستی آپ لوگوں کو اسلام کی طرف نہ لائیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایسے کئی معنی اس کے بنتے ہیں۔ یعنی یہ خوشخبری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کہ بے شک، یعنی ایک تو ظاہر کو بھی جانتے ہیں، پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں، وہ آپ کو یاد کروا دے گا قرآن، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بندوں کے لیے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، یعنی جو فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کی ہے، اس میں انسانوں ہی کی بھلائی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اپنے رسول کو کہ آپ کے تمام جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آسانی مہیا فرمائے گا اور آپ کے دین اور شریعت کو آسان بنا دے گا۔ لیکن آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 9 اور 10، کہ آپ نصیحت کرتے جائیے۔ تو نصیحت ایسی جو نصیحت نافع ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ جو یہاں سے جو آیت ہیں وہ ہم اگلی دفعہ اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ یہاں تک جو ہم نے کیا ہے، ان آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ان، ایک تو ناسخ و منسوخ کا ذکر آیا ہے کہ کچھ احکام پہلے نازل کیے گئے تھے، اس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا کیونکہ اس کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دن رات تسبیح بیان کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کی تسبیح ہو، ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری اور ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو کلمات پسند ہیں، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی والمیزانی حبیبتانی من الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ جو کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جی، تو جو قابل عمل نقاط ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک تو ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ دوسرا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہا جائے، زندگی میں ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، اس پر صبر کیا جائے، خوشیاں اگر آئیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور تکلیف آئے تو صبر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر حاصل کر سکیں۔ پھر قرآن کی اس سورت کو حفظ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تقریباً تمام ہی اسکالرس نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سورت کا بار بار مراجعہ کیا جائے، راجعہ سورہ اور احفظہ، یا اس کو یاد کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو سبھی کو یاد ہوگی، جن کو یاد نہیں ہے کوشش کریں کہ اس سورت کو آپ یاد کر لیں، کیونکہ رسول اکرم اس کو اکثر پڑھا کرتے تھے، تو یہ سورت یاد ہونا چاہیے۔ پھر لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا ہے، زبان سے بھی اور تحریر سے بھی، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے جو تمام اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، یعنی آپ کے زبان پر جو ہے اور آپ کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفا، بے شک وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، اور بندوں کے دلوں میں کیا چیز ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی وہ آپ کے قلب کے اعمال کو، قلب کے خواہشات کو بھی جانتا ہے، اور خلوات کو بھی، خلوات میں کیے گئے جو اعمال ہیں، یعنی تنہائی میں کیے گئے جو اعمال ہیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ کروائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کامیاب قرار پائے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوت میں بھی ایسے عمل کرنے والا بنائے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور محبوب ہو، اور ایسے عمل کی ہمیں توفیق دے جو شہرت اور ریاکاری سے پاک ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.